الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا ومولانا محمد مبارك وسلم انا نحن نحیی الموتا بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے ونکتب ما قدمو اور ہم لکھے جاتے ہیں ان اعمال کو جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں وآثارہم اور ان کے نشانات قدم کو یا ان کے ان اعمال کو جو انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وکل شیئن احصیناہ فی امام مبین اور ہر چیز کو ہم نے ضبط کر لیا ہے محفوظ کر لیا ہے واضح کتاب میں. گزشتہ آیات میں یہ مضمون تھا کہ جو غور فکر اور تدبر سے کام لے اور اپنی ان خدا کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کرے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت پر غور کریں کان دھرے, تو یہ اتباع نصیحت اور نصیحت پر کان دھرنے کی برکت سے دل میں خدا کی خشیت پیدا ہوگی, خدا کا خوف پیدا ہوگا, اور یہ خدا کا خوف اسلام اور ایمان کے دامن میں داخل کر دے گا. اور جب کوئی شخص اسلام میں اور ایمان میں داخل ہو جاتا ہے فبشر ہو بمغفرت و اجر کریم, تو پچھلے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں اور آئندہ کے لیے اللہ جل جلالہ عم نوالہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرماتے ہیں کہ اس کو عمدہ ثواب اور عمدہ اجر کی خوشخبری سنا دیجیے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ, جو شخص ایمان لے آئے ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, تو فلنحيينه حیاتا طیبہ, ہم ضرور بھی ضرور اسے خوشگوار زندگی عطا کرتے ہیں, اس کی دنیاوی زندگی بھی خوشگوار ہو جاتی ہے, راحت والی ہو جاتی ہے, سکون والی ہو جاتی ہے, اطمینان والی ہو جاتی ہے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور ان کے اچھے کاموں کی وجہ سے ان کو آخرت میں بھی بہت اچھا اجر ملے گا. اب ظاہر ہے کہ اس کا مضمون مخالف یہ نکلے گا کہ جو شخص ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر کان نہیں دھرتا, وہ ذکر اور نصیحت کے پیچھے نہیں لگتا, وہ اپنی خدا کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتا, تو ان کے متعلق تو ارشاد ہوا کہ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون, پھر یہ صلاحیتیں برباد ہو جاتی ہیں, یہ صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں, پھر یہ کام نہیں کر سکتی, نہ خوف خدا پیدا ہوتا ہے اور خوف خدا کے نتیجے میں ایمان کی دولت سے مشرف ہونا تھا اس سے بھی محروم ہو جاتا ہے, اور اس سے جب محروم ہو جاتا ہے تو من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا, تو دنیاوی زندگی بھی اس کے لیے تنگ ہو جاتی ہے, مال و دولت بھی ہے, راحت کے اسباب بھی ہے, لیکن راحت نہیں ہے. ونحشره يوم القيامة أعمى, اور کل قیامت کے دن بھی وہ اندھا ہو کر کے اٹھے گا. تو اس کی دنیاوی زندگی بھی تباہ و برباد، آخرت کی زندگی بھی تباہ و برباد. اور اگر بعض مصالح کے پیش نظر اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کسی کو، کسی اچھے کام کرنے والے کو دنیا میں تنگ دست رکھے، اس کا ہاتھ تنگ ہے، مال کی فراوانی نہیں ہے، اور ظاہری نقشے اور ظاہری ڈھانچے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تنگی میں ہے، یہ مصیبت میں ہے، یہ تکلیف میں ہے، تو کوئی بات نہیں، چند دنوں کے بعد یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے اور آخرت میں جانے کے بعد اس کو جنت کی وسعتیں حاصل ہوں گی. اور اگر دنیا میں کوئی شخص اپنے کفر کے باوجود، اپنے عناد اور ہٹ دھرمی اور ضد کے باوجود، اپنی نافرمانیوں کے باوجود بھی یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے پاس مال کی ریل پیل ہے، ہر چیز اس کے پاس موجود، راحت کے سارے اسباب موجود، اور اسے کوئی تکلیف نظر نہیں آتی، تو پھر اس کو بھی فکر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ چند لمحوں کے بعد، چند دنوں کے بعد جب یہ دنیا سے جائے گا تو موت کی سختی ہے، قبر کی تنگی ہے، حشر کی سختی ہے، پھر پل صراط پر سے گزرتے ہوئے جہنم میں ہمیشہ کے لیے گرنا ہے. تب اسی مضمون کی تاکید ہو رہی ہے کہ انا نحن نحیی الموتا، بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے. کہ یہ نہ سمجھے کہ یہ دنیاوی زندگی میں اگر مسلمان تنگ دست نظر آتا ہے اور کافر بہت اچھی حالت میں نظر آتا ہے تو آپ اس سے فیصلہ کریں کامیابی اور ناکامی کا، کہ کافر تو تنگی میں، کافر تو فراوانی میں نظر آ رہا ہے، معلوم ہوا کہ یہ کامیاب ہے، اور مسلمان تنگی میں نظر آ رہا ہے، معلوم ہوا کہ یہ ناکام ہے، اور مرنے کے بعد کی تو کوئی زندگی نہیں ہے. تو کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ تو اسی دنیا میں ہو جائے گا. کہتے ہیں یہ غلط خیال ہے، انا نحن نحیی الموتا، بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے. مرنے کے بعد ایک نئی زندگی ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے. اور مرنے کے بعد جب ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، مسلمانوں کو بھی، کافروں کو بھی، فرما برداروں کو بھی، نافرمانوں کو بھی، تو اس وقت ان کے نامے اعمال ان کے سامنے کھول دیے جائیں گے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. ہم ہر شخص کے لیے ایک کتاب اس کے سامنے نکالیں گے جو کھلی پڑی ہوگی، اس کے سامنے کھلی پڑی ہوگی. اور اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، ارشاد ہوگا کہ اپنے نامے اعمال کو خود پڑھ، اپنے نامے اعمال کی خود جانچ پڑتال کر، بالغ ہونے کے بعد سے مرنے تک ایک ایک سیکنڈ کا جائزہ لے اس میں. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو ہی اپنا خود حساب کر لے، تو ہی دیکھ لے کہ تو نے کتنے اچھے کام کیے تھے، کتنے برے کام کیے، تو ہی دیکھ لے نامے اعمال کا جائزہ لے کر کہ تو جنت میں جانے کا مستحق ہے یا جہنم کا مستحق ہے. انا نحن نحیی الموتا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ارے اس کتاب کو کیا ہو گیا، یہ عجیب کتاب ہے کہ اس نے نہ چھوٹی بات کو چھوڑا ہے نہ بڑی بات کو چھوڑا ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ اس نے نہ یہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ بڑی بات کو چھوڑتی ہے، مگر یہ کہ اس نے اپنے اندر محفوظ کر لیا ہے. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، عمل تو عمل، زبان سے جو بات نکلتی ہے اسے بھی فرشتے لکھ لیتے ہیں. ووجدوا ما عملوا حاضرا، ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا تھا ان سب کو آ موجود پائیں گے. ولا يظلم ربك احدا، اور آپ کا رب کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا. انہوں نے جو نیکیاں کی ہیں اس کا بدلہ ملے گا، جو برائیاں کی ہیں اس کی سزا ملے گی. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو شخص ایک ذرہ برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی بھلائی کرے گا اس کو بھی قیامت کے دن دیکھے گا، اور رائی کے دانے کے برابر برائی کرے گا اس کو بھی قیامت کے دن دیکھے گا. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَصَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. جب قیامت کا منظر سامنے ہوگا، قبریں کھول دی جائے گی، لوگ اٹھیں گے، تو علیمت نفس ما قدمت وأخرت، ہر شخص کو پتا چل جائے گا کہ اس نے آگے کیا پیچھا ہے، کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن ہر ہر انسان کو بتلا دیا جائے گا، اس کو خبر پہنچائی جائے گی
کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور اس نے پیچھے کیا چھوڑا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اور ہر شخص اس بات کا خیال رکھے کہ وہ آئندہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے, اس کی فکر کرے کہ آئندہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے. تو انا نحن نحیی الموتا, بے شک ہم زندہ کریں گے مردوں کو, اور مردوں کو زندہ کرنے کے بعد ان کے نامے اعمال ان کے سامنے ہوں گے, جو کچھ انہوں نے کیا وہ آپ موجود پائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ونکتب ما قدموا وآثارهم, ہم اس وقت لکھے جا رہے ہیں, ہم نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں. ونکتب ما قدموا, جو کچھ انہوں نے آگے بھیج دیا ہے وہ بھی محفوظ. وآثارهم, اور جو کچھ اپنے پیچھے چھوڑ کے جائیں گے وہ بھی محفوظ. ونکتب ما قدموا, جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہے اسے بھی ہم لکھ رہے ہیں. نماز پڑھ لی, نماز آگے چلی گئی, روزے رکھے, روزے آگے چلے گئے, قرآن کی تلاوت کی آگے, ذکر و تسبیح آگے, کسی کی مدد کی آگے, یہ جو کچھ آگے بھیج رہا ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کیا آگے, کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا آگے, صبر کیا آگے, یہ جو کچھ اچھے کام کر رہا ہے ہم آگے جو وہ بھیج رہا ہے اسے ہم لکھ رہے ہیں. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ, جو کچھ تم بھلائی, وما تقدموا لانفسکم من خیر, جو کچھ تم بھلائی اپنے لیے آگے بھیجو گے, تجدوه عند اللہ, اس کو تم قیامت کے دن اللہ کے یہاں پاؤ گے, وہ ضائع کہیں نہیں جائے گا, وہ محفوظ بینک ہے, وہ محفوظ بینک, ہر چیز اس میں محفوظ. اور پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ جو شخص کوئی چیز آگے بھیجتا ہے, آگے بھیجتا ہے, تو اللہ جل جلالہ عام نوالہ اس کو اسی شکل میں نہیں رہنے دیتے, بلکہ ہمارے قیامت کے دن وہاں پہنچنے سے پہلے پہلے اس کو ڈبل ٹریبل کر کے پیش کریں گے, اس کی جو ہے بڑھوتری ہوتی رہے گی, وہ ایسا کا ایسا نہیں رہے گا, بڑھوتری ہوتی رہے گی. اسی طرح برے کام کیے ہیں وہ آگے جو بھیج رہا ہے اس کو بھی عام وجود پائے گا, کسی کی غیبت کی ہے, کسی کو پریشان کیا ہے, کسی کی اذیت کا سامان بنا ہے, کسی کو بدعت پہ ڈالا ہے, کسی کو غلط راہ پہ ڈالا, برے کاموں میں کسی کا تعاون کرنا, کسی پر ظلم کرنا, زکات ادا نہ کرنا, سود کھانا, حلال سے حلال پر عمل نہ کرنا, حرام کو اختیار کرنا, یہ آگے بھیج رہا ہے جو کچھ ہے. ونکتب ما قدموا, جو کچھ یہ آگے بھیج رہے ہیں, جو کچھ انہوں نے آگے بھیج دیا ہم اسے لکھ رہے ہیں, چاہے وہ اچھائی کی شکل میں ہو چاہے برائی کی شکل میں ہو. وآثارهم, اور جو کچھ یہ پیچھے چھوڑ کے جائیں گے اسے بھی ہم لکھے جاتے ہیں. جو انسان جو عمل کرتا ہے وہ تو ہے ونکتب ما قدموا, عمل کیا وہ آگے چلا گیا, اچھا عمل کیا وہ بھی آگے چلا گیا, برا عمل کیا وہ بھی آگے چلا گیا. اور ان اعمال کے اثرات, ان اعمال کے نتائج یا ان اعمال کے ثمرات جو مرتب ہوتے ہیں وہ پیچھے میں شمار ہوں گے. جیسے ایک شخص ہے, اس نے کوئی کتاب لکھی, تو کتاب لکھنا یہ تو آگے چلا گیا, یہ وہ اعمال ہے جن کو اللہ جل جلالہ عام منوالہ لکھتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا اسے بھی ہم لکھتے ہیں. یہ کتاب کا لکھنا یہ آگے چلا گیا, اب یہ مر گیا, اس کے مرنے کے بعد کتاب پڑھی جا رہی ہے, کتاب پر لوگ عمل کر رہے ہیں, اس کو پڑھ پڑھ کے اپنی زندگیاں بدل رہے ہیں. یہ آثار ہیں کہ جو کچھ پیچھے چھوڑ کے جائیں گے وہ بھی ان کے نام عمل میں پہنچیں گے. اسی طرح کوئی شخص کوئی بدعت جاری کر کے جاتا ہے, کوئی اللہ کی نافرمانی کا سامان تیار کر کے جاتا ہے, سینما بنا کے جاتا ہے, یا ایسا کوئی اڈا بنا کے جاتا ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو, یا کسی جگہ پر کوئی ایسا کام کر کے جاتا ہے جس میں اللہ کی ناراضگی ہو, اللہ کی نافرمانی ہو, اور اس کے شروع کرنے کے بعد تو یہ جو کچھ اس نے شروع کیا یہ آگے چلا گیا, اب اس کے مرنے کے بعد اس کے پیچھے جو کوئی ان چیزوں پر عمل کرتا رہے گا, ان کاموں کو کرتا رہے گا, ان کاموں کو آگے بڑھاتا رہے گا, یہ آثار, یہ جو کچھ وہ پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے اب وہ بھی چلتا رہے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا, مسلم شریف کی حدیث ہے, حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بها من بعده من غیر ان ينقص من اجورہم شیء, کہ جو شخص کوئی اچھا اور نیا طریقہ شروع کرے, ایسا طریقہ شروع کرے جو شریعت کی حدود میں رہ کر ہو، ایسا طریقہ شروع کرے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، دین کو فائدہ ہو، ایسا طریقہ شروع کرے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق ہو، تو اس شخص کو خود کا اپنا بھی اجر ملے گا اس کام کو شروع کرنے کی وجہ سے، یہ جو آگے چلا گیا. اور پھر اس کے مرنے کے بعد اس کے پیچھے جتنے لوگ عمل کریں گے، اس طریقے پر عمل کریں گے، اس طریقے کو آگے چلائیں گے، اس مشن کو آگے بڑھائیں گے، تو ان سب کا اجر بھی اس کو ملے گا. یہ اس کے پیچھے 50 آدمی، 100 آدمی، 1000 آدمی، 1,000,000 آدمی جتنا اجر و ثواب کمائیں گے، وہ سارا کا سارا ثواب اس پہلے آدمی کو ملے گا. من غیر ان ينقص من اجورهم شيء، لیکن اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی رحمت کاملہ کا یہ تقاضا ہے کہ ان کام کرنے والوں کے اجر و ثواب میں سے کچھ کم نہیں ہوگا، ان کو اپنا ملے گا اور اتنا ہی اس کو بھی ملے گا جس نے ان کو اس راستے پہ ڈالا ہے. اور آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سن سنتن سیئتن، جو شخص کوئی برا طریقہ اختیار کرے، کوئی برا راستہ چالو کرے، کوئی برا کام شروع کرے اور اس کے اوپر دوسرے بھی پڑیں اور دوسرے بھی چلنے لگیں، تو یہ اس نے برے راستے کو شروع کر کے اپنے برے اعمال تو آگے بھیج ہی دیے ہیں، لیکن جب یہ مرے گا تو وعلیہ وزرہا ووزر من عمل بہا من بعدہ من غیر ان ینقص من اجورہم شیء، تو اس کے مرنے کے بعد جتنے لوگ اس غلط راستے پر چلیں گے اور غلط کام کو کریں گے اور ان کو جتنا گناہ ہوگا، ان سب کا گناہ اس کے سر پہ پڑے گا. تو اس کے مرنے کے بعد جتنے لوگ اس غلط راستے پر چلیں گے اور غلط کام کو کریں گے اور ان کو جتنا گناہ ہوگا، ان سب کا گناہ اس کے سر پہ پڑے گا. اور یہ جو گناہ کرنے والے ہیں ان کو بدستور اپنی جگہ پر گناہ ملے گا، اس لیے کہ انہوں نے بھی ایک بدی میں مبتلا ہوئے ہیں. تو یہ آثار ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے روایت کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، جب ابن آدم مر جاتا ہے، انسان مر جاتا ہے، تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. اعمال منقطع، آخرت کی جو بینک ہے اس میں جو ثواب پہنچتے ہیں اور ثواب کو پہنچانے کے جو راستے ہیں وہ سب بند ہو گئے اب، اس لیے کہ جب یہ خود موجود نہیں تو اعمال کہاں سے آئیں گے. الا من ثلاث، لیکن تین راستے اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں. نمبر ایک، ولد صالح یدعو لہ، وہ اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کے جاتا ہے جو کسی نیک کام میں مشغول رہتی ہے، یہ اولاد اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، نیک صالح اولاد، تو اس کا ثواب آٹومیٹک پہنچتا رہے گا. او علم ینتفع بہ، یا وہ اپنے پیچھے ایسا علم چھوڑ کے جا رہا ہے جس سے انتفاع کیا جا رہا ہے، کوئی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہے، کچھ شاگردوں کو تیار کر کے جا رہا ہے، یا دوسروں کو کچھ سکھا کے جاتا ہے جو دوسروں کو سکھاتے رہے، اپنا علم پیچھے چھوڑ جاتا ہے، اپنا علم کتابت کی شکل میں، شاگردوں کی شکل میں، ٹیپوں کی شکل میں، کسی طرح بھی اپنا علم پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے، اور اس علم سے جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، نفع اٹھاتے رہیں، اس کا اجر اس مرنے والے کو ملتا رہے گا. اور تیسری شکل صدقۃن جاریۃن، صدقۂ جاریہ، صدقۂ جاریہ، کسی جگہ پر کوئی مسافر خانہ بنوا دیا، کسی جگہ پر مسجد بنوا دی، کسی جگہ پر کوئی مدرسہ بنوا دیا، کسی جگہ پر کوئی یتیم خانہ بنوا دیا، کسی مسجد میں قرآن اصال ثواب کے لیے رکھ دیا، یہ جو صدقۂ جاریہ کے کام ہیں، اس کا بھی ثواب اس کو مرنے کے بعد ملتا رہے گا. تو یہ آثار میں داخل ہیں، صدقۂ جاریہ بھی آثار، یہ جو اعمال جو اس کے پیچھے سے جائیں گے تو آثار میں داخل، صدقۂ جاریہ، نیک اولاد بھی آثار میں داخل، اسی طرح علم جو پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے کسی بھی شکل میں ہو، یہ بھی آثار، اسی طرح کوئی نیا طریقہ اختیار کرتا ہے، کوئی اچھا طریقہ اختیار کر کے جاتا ہے، یہ بھی آثار میں داخل ہے. تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے اپنی زندگی میں کر کے آگے بھیجا اسے بھی ہم لکھ رہے ہیں، اور اپنے اعمال کے اثرات اور اپنے اعمال کے ثمرات جو پیچھے چھوڑ کے جائیں گے اور ان کے مرنے کے بعد جو ان کو فوائد اور ثواب اور ثمرات حاصل ہوں گے ان کو بھی ہم لکھ رہے ہیں، دونوں کو لکھ رہے ہیں. اور بعض حضرات مفسرین نے آثار کا ایک دوسرا معنی لیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آثار کا ترجمہ ہے، ایک ترجمہ ہے نشانات قدم، قدم کے نشانات، اور مراد یہاں پر یہ ہے کہ ونکتب ما قدموا ہم لکھے جاتے ہیں ان کے ان اعمال کو جو انہوں نے آگے بھیجے وآثارہم اور ان کے نشانات قدم کو لکھ رہے ہیں ان کی فٹ سٹیپس کو لکھ رہے ہیں. اچھا علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح میں یہ فرمایا ہے یہ دوسرا قول کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کے قدم اچھے کام کی طرف اٹھتے ہیں اسے بھی ہم لکھتے ہیں اور کسی شخص کے قدم برے کام کی طرف اٹھتے ہیں اسے بھی ہم تحریر کر لیتے ہیں. یہ قدم جو اٹھتے ہیں اچھے کام کی طرف اسے بھی ہم لکھتے ہیں اور برے کام کی طرف اسے بھی لکھتے ہیں. چنانچہ نیک کاموں کے متعلق نماز کے سلسلے میں خاص طور پر چند احادیث وارد ہوئی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ یکتب لہو بیریجلین حسنتن, ایک قدم پر, یہ مسجد کی طرف جانے والے کے لیے ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے. وتحتو عنہ بیریجلین سیئتن, اور ایک ایک قدم پر ایک ایک گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں. اور صرف مسجد میں جاتے ہوئے نہیں, ذاہباً وراجیاً اذا خرج الى المسجد, یہ مسجد میں نماز پڑھنے والا جب مسجد میں جاتا ہے اور مسجد سے گھر آتا ہے, جاتے بھی اور آتے بھی ایک ایک قدم پر ایک نیکی اور ایک ایک قدم پر ایک گناہ معاف. اور حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما نے نقل فرمائی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں آنے والوں میں سے سب سے زیادہ اجر والا وہ شخص ہے جو مسجد سے سب سے زیادہ دور رہتا ہو, اور اس کے بعد سب سے زیادہ اجر والا وہ ہے جو باقی رہنے والوں میں سب سے زیادہ دور رہتا ہو, اور اس کے بعد سب سے زیادہ اجر والا وہ ہے جو باقی رہنے والوں میں سب سے زیادہ دور رہتا ہو. چنانچہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کے ارد گرد کچھ زمین کے پلاٹ خالی ہوئے, کچھ زمین کے ٹکڑے خالی ہوئے, اور ایک قبیلہ کافی دور رہتا تھا, بنو سلمہ. یہ قبیلہ بنو سلمہ کے لوگوں نے ارادہ کیا کہ ہم دور رہتے ہیں, دور سے مسجد میں آنا, پھر مسجد سے گھر آنا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کے لیے دور سے آنا, پھر دور تک چل کے جانا, کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم مسجد کے قریب آ جائیں, تاکہ جب جی چاہے مسجد میں چلے گئے, جب جی چاہا مسجد سے نکل گئے, جب جی چاہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں چلے گئے, جب جی چاہا گھر آ گئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اس ارادے کی اطلاع ہوئی کہ یہ حضرات جو دور رہتے ہیں اور سب سے زیادہ دور ہیں اس وقت, یہ مسجد نبوی کے قرب میں آنا چاہتے ہیں, اور صرف اس وجہ سے کہ ان کو مسجد نبوی سے بھی محبت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہے, اور وہ قریب میں اس لیے آنا چاہتے ہیں کہ تاکہ ہر وقت مسجد سے اور مسجد کے ماحول سے استفادہ کر سکیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان کو بلا کر یہ کہا کہ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم اتنے دور سے چل کر مسجد نبوی تک آتے ہو تو یہ تمہارا چلنا اور یہ تمہارا وقت برباد اور ضائع ہوتا ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ مسجد نبوی سے چل کر پھر تم گھر تک جاتے ہو تو تمہارا وقت برباد ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دیارکم تکتب آثارکم, تم جہاں ہیں وہیں رہو, اس لیے کہ جب تم وہاں سے چل کر آتے ہیں تو ہر ہر قدم پر تمہیں ثواب ملتا ہے, تم وہیں رہو جہاں تم ہو. تو بعض حضرات مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہاں معنی ہے کہ ما قدموا وآثارہم, کہ ہم لکھے جاتے ہیں ان اعمال کو جو انہوں نے آگے بھیجے اور ہم ان کے نشانات قدم تک کو لکھ رہے ہیں, یعنی اتنا احتیاط ہے لکھنے میں کہ ان کے نشانات قدم تک کو لکھ رہے ہیں. لیکن اگر اس سے, اس آیت سے دونوں معانی کو اگر لیا جائے, اس آیت سے دونوں معانی کو اگر لیا جائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ اللہ کے فرشتوں کو حکم یہ ہوا ہے کہ تم ان اعمال کو بھی لکھو جو آگے بھیجے جا رہے ہیں, اور ان اعمال کو بھی لکھو جو ان کے بعد, ان کے اعمال کے اثرات اور ثمرات جو مرتب ہو رہے ہیں اس کے نتیجے میں دنیا میں وجود پذیر ہو رہے ہیں, اور اسی طرح نشانات قدم کو بھی لکھو. اگر کوئی اچھے کام کے لیے قدم اٹھائے تو اس کو نیکی دو, اور اگر کوئی غلط کام کے لیے قدم اٹھائے تو اس کو گناہ میں شمار کرو. آگے فرماتے ہیں کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, اور ہر چیز کو ہم نے محفوظ کر لیا ہے واضح کتاب میں. واضح کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے. یہاں پر اشارہ اس بات کی طرف ہو رہا ہے, کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ ہم ان چیزوں کو اس لیے لکھ رہے ہیں کہ ہم کہیں بھول جائیں. کہتے یہ بات تو ہے نہیں. اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا علم کامل, آپ علیم ہیں, آپ خبیر ہیں, آپ کسی چیز کو بھولتے نہیں, آپ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں جاتی, آپ کو پہلے ہی سے معلوم ہے کہ دنیا میں کون کیا کرنے والا ہے، کون کتنے اعمال لے کر جائے گا، کون کتنے حسنات لے کر جائے گا، کون کتنی سیئات کو لے کر جائے گا، وہ سب جانتے ہیں. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ یہ لکھائی تو اس لیے ہے کہ کل قیامت کے دن یہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے جھگڑے گا. تو یہ ایک پروف بندے کے لیے ہے یہ لکھنا. یہ لکھنا وکان الانسان اکثر شیئن جدلا، یہ انسان جو ہے اتنا جھگڑالو ہے کہ کل قیامت کے دن جب نامۂ اعمال کھول دیے جائیں گے اور فرشتے نامۂ اعمال لے کر کھڑے ہوں گے تو یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرشتے کس کے ہیں، یہ فرشتے تو آپ ہی کے ہیں، یہ فرشتے آپ کے ہیں. ظاہر ہے فرشتوں نے وہی بات کہنی ہے جو آپ نے کہنی ہے. آپ اگر ہمیں جہنم میں بھیجنا چاہتے ہیں تو فرشتوں نے یہی بات کہنی ہے کہ ہم نے زیادہ گناہ کیے ہیں، اور اگر آپ ہمیں جنت میں بھیجنے کا فیصلہ فرمائے تو انہوں نے یہی کہنا ہے کہ ہم نے اچھے کام کیے ہیں. تو یہ تو آپ کے فرشتے ہیں، کوئی تھرڈ پارٹی ہو، کوئی اور پارٹی ہو جس سے ہمیں یقین آئے کہ یہ ہمارے ہی اعمال ہیں. اللہ جل جلالہ عام منوالو ارشاد فرماتے ہیں کہ الیوم نختم علی افواہیم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ اب تھرڈ پارٹی بھی نہیں، ہماری پارٹی بھی نہیں، اب تم خود بولو، تم خود بولو، تمہارے ہاتھ ہی بتائیں گے کہ تم کیا کرتے تھے. تمہارے جو بڑے بڑے کارنامے ہیں وہ خود اب اپنے جسم سے سنو. اب یہ پیر بولیں گے اور آنکھ بولے گی اور کان بولیں گے اور انگلیاں بولیں گی، جو کارنامے دنیا میں کیے تھے اب خود ذلیل ہو رہا ہے، خود ذلیل ہو رہا ہے. تو یہ پھر کہے گا کہ لم شہید تم، ارے میں نے تو تم کو بچانے کے لیے تو جھوٹ کہا تھا. یہ زبان بولے گی کہ تمہیں یہ اس جسم کو بچانے کے لیے، جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے تو میں نے جھوٹ کہا اور تم نے میرے ہی خلاف گواہی دی. تو سارے جسم سے آواز آئے گی کہ انتقن اللہ الذی انتقا کل شیء، جس خدا نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی اسی خدا نے ہمیں بھی بلوایا ہے. جب وہ بلوانے پہ مجبور کرے تو اب ہم بھی کیا کریں. تو خیر یہ جو انسان ہے اس کے اندر یہ جھگڑے کی عادت، وہ حجت بازی کرے گا. تو اللہ جل جلالہ عمن والہ یہاں پر اس کی طرف بھی پھر اشارہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے اعمال کے بعد بھی لکھائی ہو رہی ہے، تمہارے اعمال کرنے کے بعد بھی فرشتے لکھ رہے ہیں، اور تمہارے اعمال کے ہونے سے پہلے بھی لکھائی ہو چکی ہے. یہ تو فوٹو کاپی ہو رہی ہے جو دنیا میں ابھی آ رہی ہے، ورنہ لوہے محفوظ میں تمہارے اعمال محفوظ، وہاں جو کچھ تم نے دنیا میں آ کے کرنا ہے اچھا یا برا وہ سب لکھا ہوا، اور اس کی ڈپلیکیٹ اب تیار ہوگی عملی شکل میں کہ تم کام کرو گے فرشتے لکھیں گے، تم کام کرو گے فرشتے لکھیں گے. تو دو دو کاپیاں تمہارے خلاف کل قیامت کے دن گواہی دے گی. وکل شیئن احصیناہ فی امام مبین، واضح کتاب میں ہر چیز ہم لکھ چکے ہیں، یہ دو دو کاپیاں تمہارے خلاف ہوں گی. ہمارے فرشتے جو ہیں وہ ایک کاپی لے کر آئیں گے اور ایک کاپی تو ہمارے پاس محفوظ ہی ہے، اور پھر تمہاری شرارت اور اگر آگے بڑھے گی تو تیسری کاپی تمہارا خود کا جسم ہوگا کہ وہ بھی بولے گا. اس لیے میرے دوستو ان پرخطر وادیوں سے اور پرخطر گھاٹیوں سے ہمیں گزرنا ہے، یہ آخرت کی منزلیں آنے والی ہیں. اور جو شخص جیسے اعمال لے کر جائے گا اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ ہوگا. ان اعمال سے کوئی چھٹکارا نہیں، یہ اعمال قبر میں بھی ظاہر ہوں گے، یہ اعمال موت کے وقت بھی ظاہر ہوں گے، یہ اعمال کل قیامت کے دن بھی ظاہر ہوں گے، یہ اعمال پل صراط پر بھی ان کے اثرات مرتب ہوں گے، اور یہ اعمال ہمیشہ کے لیے جہنم یا جنت میں جانے کا ہمارے لیے ذریعہ بنیں گے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پچھلی زندگی سے توبہ کریں. اللہ جل جلالہ عمن والہ بڑے رحیم ہیں، آپ بڑے غفور ہیں، آپ جو ہے رحمت والے ہیں، غفران والے ہیں، آپ ہماری توبہ کو قبول کرنے کے لیے بالکل منتظر ہیں. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کوشش کریں، ہم سجدے کریں، ہم اپنی گردن کو جھکائیں، ہم اپنی پیشانی کو رگڑیں اور ہم اپنے آنکھوں سے آنسو بہائیں اور اللہ تعالیٰ سے کہے کہ اللہ پچھلی زندگی کو آپ معاف فرما دیجئے، اب آئندہ سے جو ہے ہم بالکل درست رہنے کا ارادہ کرتے ہیں. اور رمضان کے مبارک مہینے سے بہتر کوئی مہینہ نہیں. یہ 10 دن جو ہیں رحمت کے تھے، اس میں سے 5 دن چلے گئے، 5 دن رہ گئے، باقی مغفرت کے 10 دن ہیں اور جہنم سے خلاصی کے 10 دن ہیں، ابھی 25 دن رہ گئے ہیں. ان 25 دنوں میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اللہ جل جلالہ عمن والہ کی رضا کے لیے. پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ انسان جو ہے جب گناہ کرتا ہے تو اس کو ظالم کا ٹائٹل ملتا ہے کہ تو ظالم ہے، تو گنہگار ہے، اور پھر یہ گناہوں سے باز نہیں آتا اور گناہ کرتے 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 ترقی کرتا ہے تو اللہ کے یہاں اس کو ظلوم کا ٹائٹل ملتا ہے کہ بہت زیادہ گناہ کرنے والا. اور پھر جب یہ اس کے بعد بھی باز نہیں آتا اور آگے چلتا رہتا ہے تو یہ ظلام اس کو ٹائٹل ملتا ہے کہ اب تو نے گناہوں کی حد کر دی، اس کے بعد کوئی حد ہی نہیں ہے. تو ظالم، ظلوم، ظلام، پتہ نہیں ہم میں سے کون ظالم کے درجے پر ہے اور کون ظلوم کے درجے پر ہے اور کون گناہوں کی ساری حدوں کو پور کر کے ظلام تک پہنچ گیا ہے. لیکن اللہ جل جلالہ عمن والہ نے جہاں یہ تین کیٹیگری گناہ کرنے والوں کی بنائی ہے، وہاں پر آپ نے اپنی تین صفتیں بنائی ہے کہ یہ اگر ظالم ہے تو بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، ظلوم ہے تو بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اور ظلام ہے تو بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تو گناہ میں مبتلا ہو چکا ہے اور ظالم بن گیا ہے تو پھر فکر نہ کر، میں تجھے غافر بن کر ملوں گا. میں مغفرت کرنے والا بن کر ملوں گا، میں گناہوں کو معاف کرنے والا بن کر ملوں گا، اور اگر تو نے یہیں پر بس نہیں کیا ہے اور کچھ آگے ترقی کر گیا ہے اور تو ظلوم بن گیا ہے تو پھر بھی تو فکر نہ کر، میں تجھے غفور بن کر ملوں گا، زیادہ بخشنے والا، میں زیادہ بخشنے والا بن کر کے میں تجھے ملوں گا. اور اگر تجھ سے یہیں بس نہیں ہوا اور آگے تو بڑھ گیا ہے اور آگے بڑھ گیا اور تو نے ساری حدوں کو پار کر دیا اور تو ظلام ہو گیا ہے، بہت زیادہ گناہ کرنے والا، بہت ہی زیادہ گناہ کرنے والا، تو پھر بھی تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جہاں میں ظالم کے لیے غافر ہوں اور ظلم کے لیے غفور ہوں، وہاں میں ظلام کے لیے غفار بن کر کے آتا ہوں، میں بہت زیادہ مغفرتیں لے کر کے آتا ہوں. اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر کی تفسیر میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لعنین المذنبین احب الی من زجل المسبحین، کہ میرے دو قسم کے بندے ہیں، ایک تو وہ کہ جن کے نام اعمال بالکل صاف اور شفاف، اور دوسرے وہ کہ جنہوں نے اپنے نام اعمال کو گناہوں کی تاریکیوں سے آلودہ کر رکھا ہے، یہ دو قسم کے میرے بندے ہیں، اور ان میں سے جو پاک و صاف ہیں وہ راتوں کو اٹھ کر اندھیریوں میں میری تسبیح کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میری تحمید کرتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور میری بڑائی بیان کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور وہ جو دوسری پارٹی ہے اور دوسرا گروپ ہے، جب وہ ان کو جب کبھی توفیق ہوتی ہے اور وہ رات کی اندھیریوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو اپنے گناہ یاد آ جاتے ہیں، ان کو اپنی ظلم والی زندگی یاد آ جاتی ہے، ان کو اپنی نافرمانیوں والی زندگی یاد آ جاتی ہے، تو وہ آہ آہ کر کے روتے ہیں، اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں اور آہ آہ کرتے ہیں. تو اللہ جل جلالہ عام والے فرماتے ہیں کہ ایک طرف مجھے تسبیح کی صدا آتی ہے اور دوسری طرف ان کی آہ آہ کی صدا آتی ہے، اے میرے بندو یہ گنہگاروں کی آہ مجھے جتنی محبوب ہے اتنی نیکوں کی تسبیح میں مجھے پسند ہے. اس لیے متوجہ ہو جاؤ اللہ جل جلالہ عام والہ کی طرف. اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول کرنے کے لیے تیار. اگر اللہ توبہ قبول کرنے کے لیے تیار، اللہ تعالیٰ رحمت میں ڈھانپنے کے لیے تیار، اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو اور پھر بھی ہم اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو، پھر بھی ہم اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچنے کی کوششیں نہ کریں، تو ہم سے زیادہ بدبخت اور ہم سے زیادہ قصوروار کوئی نہیں ہوگا. اس لیے میرے دوستو، میری ماں بہنوں، رمضان کے اس مہینے کو غنیمت سمجھیے، اللہ جل جلالہ عام نوالہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور بالکل پختہ ارادہ، توبہ صرف 30 رمضان تک کی نہ ہو بلکہ توبہ ہمیشہ کی ہو، ٹیلی ویژن صرف 30 رمضان تک بند نہیں بلکہ یہ پختہ ارادہ کرے کہ اب ہمیشہ کے لیے گھر سے نکل جائے گا، ویڈیو کی توبہ صرف 30 رمضان تک نہیں ہمیشہ کے لیے کہ اب نکل جائے گا، غیبت سے، چوری سے، دھوکے سے، جھوٹ سے، نماز چھوڑنے سے، یہ جتنے گناہ ہیں، جتنی اللہ کی نافرمانیاں ہیں، ان ساری نافرمانیوں سے 30 رمضان تک کی نہیں بلکہ ہمیشہ کی توبہ کرے کہ اب ہمیشہ کے لیے اللہ جل جلالہ عمن والہ کی نافرمانی ہمارے قریب بھی نہیں آئے گی. اللہ جل جلالہ عمن والہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.